بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے اور اس میں مسلمان عورت کو شرم و حیا کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بے ضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو، جس کے قلب میں خرابی ہے اس کے دل میں خیال فاسد پیدا ہوگا، اور قاعدہ عفت کے موافق بات کرو جو عفت کا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سخت لہجے میں قول تمہارا ہونا چاہیے جب نامحرم مرد سے ضرورتاً بھی بولنا پڑے. تو کلام پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے سخت لہجے میں پڑھو، نزاکت سے بات مت کرو. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہے شرم و حیا سکھانا مسلمان عورتوں کو، کہ جب نبی کی بیویوں کو بھی یہ حکم ہے جو کہ ہماری مائیں ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں ہماری، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے. تمام عورتوں کو اس سے کہیں زیادہ حکم ہے کہ اس معاملے میں سخت احتیاط کریں، ورنہ نامحرم سے کوئی بات کرنے کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تو ان آیات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسلمان عورتوں کو بے انتہا حیا کی تعلیم دی. ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ہم ڈھیٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. عورتیں تو بے حیا ہوئی چلی جا رہی ہیں، دینداروں کی عورتیں بھی بے حیا ہوئی چلی جا رہی ہیں. جو عورتیں تو بے حیا ہیں، مرد بھی بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مرد اپنی عورتوں کو بے حیائی پہ دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں. ہمارے حضرت بار بار یہ فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کہ جب کوئی عورت جہنم میں جائے گی اپنی بدامالی کی وجہ سے تو چار مرد اس کے ساتھ جائیں گے، کبھی عورت تنہا نہیں جائے گی جہنم میں. ایک اس کا باپ جس نے اس کو تربیت نہیں دی، ایک اس کا شوہر جو اس کو دیکھتا تھا اور روکتا نہیں تھا، اور ایک اس کا بیٹا جو اس کو روکتا نہیں تھا، اور ایک اس کا بھائی اگر ہے تو جو روکتا نہیں تھا. آج کل ہم نے عورتوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کریں، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، چاہے کچھ ہو. یہاں تک ہے ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کا کوئی مہمان آئے رشتے داروں میں سے، نامحرم ہے، اب وہ شرعی پردہ تو ہوتا نہیں، بات چیت ہوئی، اب اس کے بعد وہ چلے گئے. چلے جانے کے بعد جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو ان کی بیوی کو فون کر کے خیریت پوچھ رہے، کہ بے حیائی کی بات ہے. جب قرآن میں یہ تعلیم ہے تو اس تعلیم کا کیوں نہیں خیال کیا جاتا ہے؟ کیوں نامحرموں سے باتوں کی گنجائش نکالی جاتی ہے؟ نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، وہ تو بلا ضرورت، اور ضرورت ہو تو سخت آواز میں، یہ ضروری ہے. ہم لیکن ڈھیٹ ہوئے چلے، ہم ڈھیٹ اور بے حیا ہوئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زہر الفساد، فساد پھیل گیا بہر اور بر میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس قدر فساد ہے، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ میں سے نادم ہو کر معافی مانگے، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف، ہمیں کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی. بے حیائی کے افعال مرد و عورت مسلمان ہوتے ہوئے کرتے ہیں، اور پھر ڈھیٹ پنا یہ ہے، اس میں اپنے کو حق بجانب سمجھتے ہیں. اگر کوئی منع کرے تو ان کو گرا لگتا ہے، کیسی بےحودگی کی بات ہے، کیسی بے حیائی کی بات ہے. آج اپنی بیوی کو آپ منع کر سکتے ہیں کسی بات کے لیے؟ یہ برقعے ان کے ہیں، یہ عورتوں کے اور لڑکیوں کے یہ برقعے ہیں جو یہ پہنے جا رہے ہیں کہ اس سے سینے کا ابار نمایاں ہے. ایسا برقع پہننا چاہیے، جائز ہے پہن کے نکلنا باہر،
کوئی بھی ایک نظر ڈالے گا دیکھ لے گا کسی نے کا وار کتنا ہے اور کسی نے کا ناپ کتنا ہے. یہ اس طرح کے برقع دیندار اور چمکتے ہوئے اور ان کے اندر بوٹے لگے ہوئے. اس کے علاوہ جو کپڑے پہن رہی ہیں ہماری عورتیں گھروں میں, درجی سیتے ہیں اس کے, چاہے کیسی دیندار شخص کی کیسی مفتی شیخ کی بیوی ہو, ایسے کپڑے وہ بنواتی ہیں جو کہ بے حیائی کے ہیں, جو کہ کسی صورت میں کپڑے قرار دیے ہی نہیں جا سکتے. وہ تو جسم سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو بنوانا جائز نہیں. یاد رکھیے, شوہر بھی گنہگار, وہ بھی گنہگار. ایسے کپڑے نہیں, عورتوں کو جھیل ڈالے کپڑے تاکہ ان کا نفس بھی قابو میں رہے, یہی حکم ہے. یہ جو کپڑے ہماری عورتیں پہن رہی ہیں, چاہے میری بیوی ہو یا بیٹی ہو, سب بے حیائی کے کپڑے ہیں. بہشتی زیور میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کیسے کپڑے ہونے چاہیے عورتوں, ویسے کپڑے بنوانے چاہیے, ویسے کپڑے گھر میں. کہتی ہیں کہ ہم تو شوہر کے لیے پہنتے ہیں. شوہر کے لیے پہنتے ہیں کیا؟ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہاری بچیاں نہیں ہیں, تمہاری دوسرے رشتے دار آتے نہیں محرم تمہارے سامنے, کیا دیکھتے نہیں ہے کہ تم نے کس قسم کا چسڑا پہنا ہوا ہے جو چپکا ہوا ہے تمہارے جسم سے؟ کس قسم کی بے حیائی ہمارے دیندار لوگوں کی عورتوں میں پھیلی ہوئی ہے؟ ذرا شرم نہیں, ذرا ندامت نہیں, کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو؟ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, بھائی ہم خود گندگن ہیں.
ظہر الفساد, خشکی اور تری میں, بہر میں اور بر میں لوگوں کی بدامالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے, اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالی چکھا دے, ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. یہ فساد, اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں, ان کی وجہ سے شاید ہم باز آ جائیں.
ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. حیا کا نام نہیں ہے, ورنہ یہ لباس جو آج کل درزی بنا کے دے رہے ہیں یہ کوئی حیا دار عورت پہن نہیں سکتی. تو یہ اس قدر میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ کتاب فرول ایمان سے عرض کروں گا, کچھ حضرت کے واس سے عرض کروں گا, للہ آپ لوگ عورتیں بھی مرد بھی غور سے سن لیجیے, ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک دو تو نہیں, سب کا ہی حال دیکھ, سب کا حال خراب ہے. ایک برقع تک صحیح نہیں ہوتا, یہ کس قسم کی دینداری؟ لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں, برقع صحیح ہے. ایسا برقع نہیں جو حیادار عورتیں ہیں, جس ان کے آزا نظر آ رہے ہیں. ارے تمہارا اس کا کپڑا ہی ایسا ہے کہ تمام آزا کو جھلکاتا ہے, تو ایسا برقع کس کام کا؟ پھینکو اس کو اٹھا کر. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب فروع الایمان میں فرماتے ہیں, آج کل اکثر لوگ گناہ میں انعمال اور توبہ میں تاخیر کرنے کے وقت بہانہ حسن ظن اور امید نیک کا لایا کرتے ہیں, اللہ میں معاف کر دیں. یہی ہے نا, معاف کیسے کر دیں گے؟ تو بے حیائی معاف نہیں ہوگی. یاد رکھو, جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی بے حیائی معاف نہیں ہوگی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ارے جب ایک عورت کے لیے چار مرد جہنم میں جا رہے تو کیسے معاف ہو سکتی بے حیائی؟ بے حیائی کی وجہ سے جا رہے ہیں. بے حیائی کے گناہ کی وجہ سے تو یہ ہے کہ ایک عورت جہاں جائے گی جہاں چار مرد اس کے ساتھ جائیں گے. فرماتے ہیں یہ جو تم لوگ کر لیتے ہو کہ حسن زن ہے تم کو اللہ تعالیٰ سے اور امید نیک ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان. ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ تم جو ہے بے حیائی کرو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. ایسا کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں آیا. ان کے لیے آیا ہے جو سچی توبہ کرے, ان کے لیے بے شک گناہ معاف کیے جائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, آج کل ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, صرف ایک چیز. میں اپنے لیے یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ ہم ہی ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں میں. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. سوائے اس کے ہر وقت ایک ہی دعا دل سے نکلتی رہے اور کوئی صورت اس وقت اس آگ سے بچنے کی نہیں. فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو اور امید نیک رکھو, ان لوگوں نے شارع علیہ السلام کا مقصود بالکل منعکس کر دیا, یعنی الٹا کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ تم شیر ہو جاؤ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ احمق ہے جو اس امید پر گناہ کرے کہ میں بعد میں اللہ تعالیٰ سے معاف کرا دوں. اس کو احمق فرمایا. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمق فرما دے؟ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. بلکہ رحمت الہیہ کی وسعت دریافت اگر ہو جائے کسی کو تو وہ تو شرم کے مارے کبھی کوئی گناہ نہ کرے. یہ کہہ رہے ہیں اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, تو تمہارا تو شرم کے مارے تمہارا تو گناہ کی طرف قدم ہی نہیں اٹھنا چاہیے. ایسے اچھے اللہ میاں سے کی نافرمانی کرے گا کوئی؟ تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا, انشا شاعر کا نام ہے. تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا, ادھر سے ایسے گناہ بہم ادھر سے وہ دم بدم عنایت. ارے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں, پینا دے رہے ہیں, سونے کی چیزیں دے رہے ہیں, اوپر سے ایک ہاتھ نہیں آتا جو تمہارے سر میں پڑے اور تمہارا بھیجا باہر ہو جائے. ایسے ہیں ہمارے اعمال. جب تک یہ ندامت نہیں پیدا ہوتی ہے, یہ ہیں جاننے والے. میں جب سجدے میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی پتھر آ کے میرا سر پھاڑ دے گا, ایسا میں مجرم ہوں. کہ اللہ میں یہ ندامت ہونی چاہیے. کہاں یہ ندامت؟ گناہوں کی پرواہ ہی نہیں. پھر اس میں حکیم الدت نے فرمایا اس شعر کو لکھ کر, جب ایسی شرم غالب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے تو پھر اس سے ہرگز فنا فرمانی نہیں ہوگی. یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایسے مہربان ہے اس لیے میں ان کی نافرمانی کروں, ان کی نافرمانی کروں. ایک شرافت ایسی چیز ہے, شرافت ایک ایسی چیز ہے. کسی آدمی کے ساتھ نیکی کر دیجئے, احسان کر دیجئے, اس کے بعد آپ اس کو کچھ کہیے, وہ آپ کا فوراً خدمت کرنے کو تیار ہے. جی ہاں میں کروں. کیوں آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر اتنے احسانات, اتنے احسانات اور ہر وقت معافی کا وعدہ, اور تم اس کے باوجود ان کی وہ نافرمانی کرو جو ان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. نہ تمہارا لباس اس قابل ہے کہ تم مسلمان کہلاؤ, نہ تمہارا برقع اس قابل ہے کہ تم مسلمان کہلاؤ. یہ مسلمانوں کا برقع ہوگا ایسا؟ جو فیشن ہے وہی اختیار کیا جائے گا, جو درزی سی لے گا وہی پہنا جائے گا. مجھے مرد جا کے بھی نہیں مانتے, یہاں بھی نہیں مانتے. کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ لڑکیاں برقع ایسا پہنے کہ ان کے سینے کے ابھار نمایاں ہو, جو مرد دیکھے ایک سیکنڈ میں سمجھ لے یہ برقع ہے, یہ پھینک دینے کے لائق ہے یہ برقع. ایک مرتبہ بے حیائی کا موقع دیا عورت کو, اب وہ بے حیائی میں بڑھتی جائے گی. یہ فطرت ہے, عورت کی بالخصوص فطرت ہے, مردوں کے لیے یہی ہے. بے حیائی ایک مرتبہ پیدا ہوگی, بے حیائی وہ چیز ہے کہ جو اس کو ڈبو کے چھوڑتی. کہتے ہیں فیشن ہے, میں اچھی لگوں. جب بچوں کو عقل نہیں ہے, بچے دیکھ نہیں رہے یہ کس قسم کا لباس ہے, ان کے ذہن کے اوپر کیا چیزیں مرتب ہوتی ہیں, ماں کو کیسی حالت میں دیکھتے ہیں بچے, کچھ شرم آتی ہے, کسی کو شرم نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا ایک شاخ ہے ایمان کی. حیا وہ چیز ہے کہ ایمان ہوگا تو ضرور یہ حیا ہوگی. اس کی شاخ ہے, شاخ تو اسی سے نکلے گی ضرور, ایمان میں سے شاخ ضرور نکلے گی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب فروض ایمان میں فرماتے ہیں, حیا عجب چیز ہے, عجیب چیز ہے. اگر مخلوق سے حیا ہوگی تو ایسی کوئی حرکت نہ ہوگی جس کو مخلوق پسند نہیں. جو بے حیا ہوگا اس کو مخلوق کی وہ حرکت کرے گا, چاہے تنہائی میں کرے, جس کو مخلوق دیکھے تو تھو تھو کرے, وہ بے حیا ہے. وہ بے حیا ہے کیونکہ وہ اس کو مخلوق کی بھی پرواہ نہیں کہ اگر مخلوق کو میری حرکت کی خبر ہو تو تھو تھو کرے گا. یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں. اگر مخلوق سے حیا ہوگی تو ایسے افعال سے وہ بچے گا جس کو مخلوق پسند نہیں کرتی, اور اگر خالق سے حیا ہوگی تو ان افعال سے بچے گا جو خالق کے نزدیک ناپسند ہے. مخلوق سے تو حیا کرنا ایک طبعی عمل ہے. فرمایا کہ مخلوق سے حیا کرنا ایک فطری طبعی عمل ہے. جس وقت طبیعت خبیث ہو جاتی ہے, جس وقت طبیعت میں صرف خباثت رہ جاتی ہے, فطرت ختم ہو جاتی ہے, مسخ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ مخلوق سے بھی حیا نہیں کرتا. یہ ہے مخلوق سے تو حیا فطری چیز ہے. مثلا کفار ہے, بے حیا ہو کے پھرتے ہیں, مسخ ہو گئی ہے طبیعت, خبیث ہو چکے ہیں, ان کی اصلی فطرت ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی عورتوں کی جو بے حیائی کی افعال کرتی ہیں, جیسے ابھی آیا کہ نامحرم اور مردوں سے باتیں کرنا, اس کے بارے میں اتنی سخت تاکید ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے کہ اگر کبھی بات کرنی بھی پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے سخت آواز میں بات کرو. یہ بے حیائی کی افعال ہے. اب فرماتے دیکھیے, شروع میں بتا دوں کہ علاج, جو علاج ہو جائے نادم ہو جائے گا وہ علاج پہ عمل کرے گا, اور جو نادم نہیں ہے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت کے لیے اور ہر طرح کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. کیوں اللہ تعالیٰ حیا کے اوپر بخش, بے حیائی پہ نہیں بخشتے. بے حیائی, گندی گندی چیزیں دیکھنا, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھنا, اپنے آپ کو نامحرموں کو دکھا دینا, نامحرموں سے باتیں کرنا, کیا یہ چیزیں اسلام سے کوئی نیا مذہب آ گیا؟ اب وہ مذہب نہیں رہا اسلام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ عورتوں نے کس قسم کا اسلام اپنایا ہوا ہے؟ مخلوق سے تو حیا کرنا ایک طبعی امر ہے, تو طبیعت کی خباثت ہی ہوگی تو وہ مخلوق سے نہیں شرمائے. اور البتہ خالق سے حیا کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ضروری ہے. سو طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے بیٹھ کر اپنی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے. جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے, کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو اور وہ تم کو بتائے گا کہ اس کو کس طریقے سے کرو. تو تنہائی کا وقت مقرر کر کے بیٹھ کر اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو, ان شاء اللہ تعالیٰ حیا کرے. یہ حیا پیدا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے حیا اسی طرح سے پیدا. چند روز میں دیکھیں حکیم الامت جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ چند روز میں اس مراقبے سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں, اور اپنی نافرمانیوں کو سوچیں، اپنی بے حیائیوں کو سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں. ارے ایک بیماری تم پر آ جائے، یہی چہرہ مسخ ہو جائے، کیا کرو گے اس کے بعد؟ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام دیا ہوا ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بخشا ہوا ہے. تو چند روز میں، حکیم الامت کہتے ہیں چند روز میں کیفیت حیا کی قلب میں خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور ایک شعبہ عظیم یعنی ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کی ایک شاخ عظیم ہاتھ آ جائے. یہ فرما رہے ہیں، معمولی نہیں فرما رہے، حکیم الامت فرما رہے. لیکن افسوس عورتوں کو اس کی طرف کوئی اتفاق، اور نہ مردوں کو. مردوں کے ذمہ ہے عورتوں کی تربیت. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام بنایا ہے مردوں کو. اگر عورت کوئی گناہ کرتی ہے وہ مرد کے نام اعمال میں جاتا ہے. بے غیرت ہے وہ مرد جو عورت کو گناہ کرنے دے، اس کے نام اعمال میں جائے گا. وہ خود گناہ چھوڑو، عورتوں کو بھی گناہ نہیں کرنے دو. کس نے کہا ہے گناہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، عورت کو گناہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حیا نصف ایمان ہے، جب تجھ میں حیا نہیں تو جو دی چاہے تیرا دل چاہے کرے. یہ فرما دیا، یعنی جو چاہے کر. اب جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تعلق نہیں. یہ صاحب بتا رہا ہے یہ جملہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگا رہتا ہے. ارے وہ تو شیطان اور شیاطین صفت انسان ہر وقت لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. اور کلام پاک کی آیت ہے، بقر نفی بویوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو، تمہارا کوئی تعلق کسی سے نہیں ہونا چاہیے. اس صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم گوشت کے چند کلو کسی کاغذ یا تھیلی میں بند کر کے لاتے ہیں اگر لانا ہوتا ہے، یا کہیں اس میں مکھیاں نہ بیٹھ جائیں، یا کوئی اس کو بلی نہ لے جائے، اس میں مکھی نہ بیٹھ جائے، نہیں کرتے ہیں یہ. مگر کیا بنت ہوا کی عصمت گوشت کے چند سیر سے بھی زیادہ سستی؟ اس کو چھپایا نہ جائے. یہ برقع تم لوگ جو پہنتے ہو چھپانے کے لائق ہیں؟ چھپانے والے نہیں ہیں، یہ ایکسپوز کرنے والے برقع، جو اصل چیز ہے عورت کی سینہ وغیرہ، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. سینہ بھی ایکسپوز ہوتا ہے، پیچھے کا حصہ بھی ایکسپوز ہوتا ہے، ہر چیز ایکسپوز ہوتی ہے. اور اس پر سے چمک والا وہ ہوتا ہے برقع. اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں. کیا بنت حوا کی عصمت گوشت کے چند سیر سے بھی سستی ہے، جسے بغیر ڈھکے تم بازار کی زینت بنا دیتے ہو؟ بس اتنا کہوں گا، ان صاحب نے خوب کہا ہے کہ چھو نہ سکتی تھی کبھی جس کو فرشتوں کی نظر، آج وہ بنت حوا رونق بازار نظر آتی. چھو نہ سکتی تھی کبھی جس کو فرشتوں کی نظر آج وہ بنت حوا رونق بازار نظر آتی ہے. بے حیا لوگوں کے سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اب حکیم الامت سنیے، حکیم الامت کے واضح سے پڑھ کے سناتا ہوں. صاحبو، عورتوں کو اس طرح رکھنا چاہیے، اے مردوں تم بھی سنو، اور عورتوں تم بھی کان کھول کے سن لو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جو بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے تو کر لو، لیکن تم اگر اللہ تعالیٰ کے باغی نہیں بن کے رہنا چاہتے ہو، مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. صاحبو، عورتوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ محلے والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس گھر میں کتنی عورتیں اور ہیں بھی یا نہیں. اسی میں آبرو کی خیر ہے، ورنہ آبرو ختم ہو جائے گی. ہمارے قصبات میں، اپنے قصبات کے بارے میں حکیم الامت سنا، ہمارے قصبات میں یہ حالت ہے کہ جب بعض لڑکیوں کی شادی ہوئی تو بستی والوں کو تعجب ہوا کہ میاں کیا تمہارے یہاں لڑکی بھی تھی؟ حیرت ہے کہ ہم کو بستی میں رہ کر اس کی خبر بھی نہیں ہوئی. عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کی خبر اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو بھی نہ ہو. ہم کتنا انتظام اس کا کر رہے ہیں، ہم کتنی اس کی نگرانی کر رہے ہیں. دیکھیے فطرت انسانی نہیں بدلے گی، نفس نہیں بدلے گا، شہوت نہیں بدلے گی. قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے شہوت کو لوگوں کے، وہ شہوت ہمیشہ برقرار رہے گی. اور جو بھی، جس کو بھی موقع ملے گا وہ اس میں پڑ جائے گا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے کم عمر ہو چاہے بڑی عمر والا ہو، رک نہیں سکتا، رک سکتا ہی نہیں. یہ جو عورتیں جو برقع پہن کے جاتی ہیں اور وہاں پہ مرد دکاندار ہوتا ہے، اندر سے ان کو تقاضا ہوگا کتنی کہ کسی طرح سے بھی برقع ہٹا کے اپنا نقاب دکھا، اپنا لباس دکھا دو. نفس ہے، نفس کے تقاضے ہیں، وہ ہو کے رہیں گے. ہمیں روکنا ہے اپنی عورتوں کو. جو مرد نہیں روکے گا وہ بے غیرت ہے. پھر اس کے بعد پھر بچے بھی بے حیا ہوں گے. یاد رکھو بچوں میں فوراً اثر پڑتا ہے ماں کی بے حیائی کا، باپ کی بے حیائی کا. جیسی ماں جیسے باپ ویسے بچے نکلتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ اس پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ تھا انداز کہ لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ ہاں ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی. عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کی خبر اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو بھی نہ ہو. ہمارے ہاں ایک رسم یہ بھی ہے اور یہ مجھے پسند ہے کہ لڑکیوں کا مردوں سے تو پردہ ہوتا ہی ہے, غیر عورتوں سے بھی ان کا پردہ کرایا جاتا ہے. چنانچہ نائن دھوبن کنجرن وغیرہ جہاں گھر میں آئی اور سیانی لڑکیاں فوراً پردے میں ہو گئی. اسی طریقے سے ان میں حیا اور شرم پوری پیدا ہوتی. یہ طریقہ ہے حیا اور شرم لڑکیوں میں پیدا کرنے کا. بے باکی اور دیدہ چشمی پھر نہیں ہونے پاتی. ایک مطلب لڑکی بے باک ہوئی وہ بے حیا ہو گئی. بے باک اور بے حیائی میں کوئی فرق نہیں ہے. لڑکیوں میں بے باکی پیدا ہونے نہیں دینا چاہیے. جہاں ان باتوں پر عمل ہے وہاں کی لڑکیاں عموماً حیا دار اور عفیف اور خواب ان کی تابع دار ہوتی ہیں, یعنی اشارے پہ چلتی ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں کہ اب یہ حالت ہے کہ میں نے ایک عورت کی عاشقانہ غزل پیر کی شان میں دیکھی, پیر صاحب کی شان. خدا جانے وہ پیر کیسے تھے جنہوں نے اس کو گوارا کیا. واقعی شریعت کے چھوڑنے سے حیا اور غیرت بھی بالکل جاتی رہتی ہے. بعض جگہ یہ دستور دیکھا گیا ہے کہ عورتیں پیروں سے پردہ یعنی شیوخ سے پردہ نہیں کرتی, ان کے سامنے آتی ہیں. اور غضب یہ ہے کہ بعض دفعہ تنہائی میں بھی ان کے پاس آتی جاتی ہیں کہ کوئی محرم بھی اس جگہ نہیں ہوتا. یہ کس قدر حیا سوز طریقہ ہے. بیویوں پیر سے فقط دین کی تعلیم حاصل کرو, اس کے سوا خدمت وغیرہ ان کی کچھ نہ کرو, نہ اس کے سامنے آؤ نہ اس سے خطوں کی دعوت کرو, بلکہ جو کچھ لکھوانا ہو اپنے مرد سے لکھوایا کرو. ہمارے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب نے مجھے فرمان لکھا, خط محفوظ ہے, کسی بھی بزرگ سے عورت کا اصلاحی تعلق جو ہے وہ اس کا جو سرپرست ہے شوہر یا باپ اس کی اجازت کے بغیر جائز ہی نہیں. جب یہ جائز نہیں تو کسی نامحرم سے کوئی بات چیت کیسے جائز ہو جائے گی؟ کیسے نہیں وہ بے حیائی کہلائے گی؟ کیسے نہیں وہ بدکاری کہلائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں, کان زنا کرتے ہیں, پیر زنا کرتے ہیں, چل کے جانا کسی طرف. جب اس کو زنا فرمایا ہے, فرمایا نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے, نامحرم کی باتیں سننا کان کا زنا ہے, تو کیسے نہیں یہ بدکاری ہے. فرمایا کہ اگر تم کو شیخ کو بھی اپنے خط لکھنا ہو تو اپنے مرد سے کہو وہ خود لکھے. اگر کبھی مجبوری کی حالت میں تم کو خود ہی خط لکھنا پڑے تو اس بات کا ضرور لحاظ رکھو کہ خط لکھ کر اپنے شوہر یا بھائی یا بیٹے کو دکھاؤ, اور پتے کا لفافہ مرضی سے لکھوایا کرو. عورت کی کوئی چیز مرد سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے شوہر سے. جہاں عورت چھپا رہی ہے, چاہے تم کتنی تعلیم یافتہ ہو گئی ہو, جو عورت اپنے شوہر سے یا اپنے باپ سے چیزیں چھپائے گی وہ یقیناً بے حیائی کے افعال کر رہی ہے. شیخ کو خط لکھنے میں بھی چھپانے کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی چیز پوچھی جا رہی ہے بھائی؟ اخلاق کی باتیں تو پوچھی جاتی ہیں, شیخ تو صرف اخلاق کی باتیں بتاتا ہے. گناہ سے بچنے کی تدبیر ہے, صاف لکھو اور شوہر کو دکھاؤ, شوہر سے دستخط کرے پھر بھیجو. یہاں تک تو شیخ کا ہے. تو نامحرم مرد سے جو کوئی باتیں کرے ٹیلی فون کے اوپر, دکانداروں سے باتیں ہو رہی ہیں, دکان میں جا کے دکان والوں سے باتیں ہو رہی ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی کی باتیں آج کل ہو. یہ فطرت انسانی بدل نہیں سکتی. عورت کا ہمیشہ میلان ہوگا مرد کی طرف, مرد کا ہمیشہ میلان ہوگا عورت کی طرف. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہباز کو مزین کیا ہوا ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, بدل نہیں سکتا. میں اپنے لیے جب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھ کو احتیاط کی ضرورت ہے, تو یہ نوجوانوں کو کتنا بچانا پڑے گا, لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کتنا بچانا پڑے گا, بیویوں کو کتنا بچانا پڑے گا. آپ لوگ سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ سچ بتائیے, بیوی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے نامحرم عورت آ جائے اس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے؟ بتائیے آپ. سب آپ کہیں گے ہاں نامحرم عورت کا زیادہ میلان ہوتا ہے. اسی طرح سے بالکل عورت کا میلان نامحرم مرد کی طرف ہوگا اگر وہ نامحرم مرد سے کوئی رابطے میں ہوگی یا اس کو دیکھے گی. بالکل یہی طریقہ. سوچتے ہیں بڑی نیک ہے, نیک کوئی نہیں ہوتا, نفس سب کا ایک ساتھ لگا ہوا ہے, نفس لگا ہوا ہے, نیک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پرواہ اس کی اصل مطلق پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں سلیقہ دیکھتے ہیں, عورت بڑی سلیقے مند ہے, مگر اس سلیقے کے ساتھ عورتوں کی حیا اور عفت اور اطاعت سے ہاتھ دھو لینا چاہیے. اور حیا اور عفت اور اطاعت چاہتے ہو تو یہ جواہر تو انہی عورتوں میں پائے جاتے ہیں جن کو تم بد سلیقہ اور بد تمیز کہتے ہو. یہ عورتیں جو حیا دار ہوتی ہیں اکثر بد سلیقہ ہوتی ہیں, اور بہت تیز اور بہت ماہر اور بہت اچھی اور بڑی سلیقہ مند یہ اکثر بے حیا عورتیں ہیں. فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ جو شخص دو بلاؤں میں پھنس جائے اسے آسان صورت اختیار کرنا چاہیے. اب تم خود دیکھ لو کہ سلیقہ سکھا کر عورتوں کی آزادی اور بے حیائی اور دیدہ چشمی پر صبر آسان ہے, یا بے سلیقہ رکھ کر تھوڑی بے تمیزی پر صبر آسان ہے. سو عقلاء اور شرفا کے نزدیک تو بے تمیزی ہی پر صبر کر لینا آسان ہے. شریف آدمی، شریف آدمی عورت کی آزادی اور دیدہ چشمی پر ہرگز صبر نہیں کر سکتا، ہرگز صبر شریعت نے اجازت ہی نہیں دیا. یہاں پہ کسی قسم کے صبر کا حکم نہیں. شریعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی جو جوان تھے جن کی شادی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد غالباً غزوہ خندق کا واقعہ، ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میں گھر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کچھ نصیحت بھی فرمائی کہ تلوار لے کے جانا، تلوار لے کے جانا. وہاں جب پہنچے اپنے گھر پر، یہ واقعہ حضرت ہمیں بار بار سنا، کیوں سناتے تھے؟ تاکہ ہمیں آنکھیں کھل جائیں ہماری. جب وہ صحابی اپنے گھر کے قریب پہنچے، گھر کیا ہوتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، بس یہی گھر ہے. تو دیکھا کہ ان کی بیوی باہر کھڑی. اب بتائیے، مرد تو زیادہ تر جہاد پہ گئے ہوئے، غزوہ خندق ہو رہا ہے، وہاں پہ کس کا امکان تھا کہ کون دیکھ لے گا، اور بیوی باہر کھڑی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ بیوی باہر کھڑی ہے صرف، اور ظاہر ہے وہ بے حیائی کے لباس اس زمانے میں نہیں تھے، لباس پورا تھا، بال ڈھکے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہ باہر کھڑی ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ غیرت ہوتی تھی مسلمانوں میں. یہاں صبر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہاں غیرت کا معاملہ ہے. تو اس عورت نے کہا کہ بھائی پہلے تلوار اٹھا لی، پہلے معلوم تو کرو کہ میں کیوں باہر کھڑی ہو گئی ہوں، میں تو مجبوراً کھڑی ہوں. پوچھا پتا لگا، اندر گئے، دیکھا بستر کے اوپر ایک بڑا اجدہ بیٹھا. اس اجدہ کی وجہ سے وہ گھبرا کے عورت باہر. اس صحابی کا پھر واقعہ ہے کہ انہوں نے اس تلوار سے اس اجدہ کو دو ٹکڑے کیا، لیکن اس نے اس مرتے مرتے ان کو ڈسا اور یہ بھی شہید ہو گئے. دیکھیے کتنی زیادہ اسلام میں حفاظت کی گئی ہے کسی عورت کی حیا کی، کہ ذرا سا دیر کو بھی وہ باہر دروازے کے باہر بھی نہ آنا پائے. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم کرتے پھر رہے ہیں، اسلام کی مجلسیں بیٹھائے ہوئے ہیں، اور ذرا حیا نہیں لوگوں نے. عورتیں اگر جاہل بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، حیادار ہوں، گرچہ کہ ان کی جہالت سے دل دکھے اور کلفت ہو، اور اس کا علاج یہ ہے، اگر جہالت ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ، اس سے ان کو ضرورت کے مطابق سلیقہ اور تمیز آ جاتی ہے. بلکہ اسکول کالج کی تعلیم پانے والے سے کہیں زیادہ تہذیب اچھی ان میں آ جاتی ہے، بشرطیک ان بے حیائی کی باتوں سے روکو، کیونکہ دین کی تعلیم سے اخلاق درست ہوتے ہیں. کسی بیان میں آتی ہیں، یہاں آ کے بھی بیان کی طرف توجہ نہ ہونا انتہائی بےہودی کی بات ہے. وہی شوہر کو بیوقوف بنانا، شوہر کو اس سے لایا بیچارہ کہ بھائی بیان سنیں گی تو کچھ اثر ہوگا، وہ شوہر باہر بیٹھا، یہ اندر اپنا کسی اور کام میں اور ذہن کسی اور چیز میں مشغول. دین کی تعلیم اگر ہو صحیح تو اخلاق درست ہو جاتے ہیں، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے. دیکھیے ایک بی بی کا ایک رسالہ میرے پاس آیا، حکیم الامت لکھ رہے ہیں، اس میں کچھ اور واحیات تو نہ تھی، صرف اتنی بات تھی کہ مصنفہ نے اس میں اپنا نام اور پتہ صاف لکھا تھا، لیکن فرما رہے ہیں حکیم الامت لوگوں کے مذاق ہی بدل گئے ہیں. غیرت کہاں چلی گئی؟ عورت کا نام اور پتہ لکھنا غیرت کے بالکل خلاف ہے. کسی نامحرم کو عورت کا نام کیوں معلوم ہو؟ سنا آپ نے، یہ ہے حیا اسلام کی. ہمارے یہاں قصبات میں تو یہ رواج ہے کہ درجی سے زنانے کپڑے نہیں سلواتے، اور مرد دھوبی سے زنانے کپڑے نہیں دھلواتے. یہ ناجائز نہیں مگر غیرت اور شرم کی بات ہے. دیکھیے حکیم الامت فرما رہے ہیں، آج کل عورتیں مردوں کو دیتی ہیں، ارے بھائی ڈھیلا ڈھالا تم ایک چادر میں ٹانکے لگا کے پہن لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ بے حیائی کے لباس جو درجی سے رہے ان کو پہنو. اس کے بعد اس کا انجام وہی ہوتا ہے کہ وہ بھی بے حیائی کی باتوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے. ایک نہیں دو نہیں کتنی قصے سامنے گئے. تم نے شروع کیا، تم ان کو شروع سے اچھے لباس میں رکھتے جو شریعت اور اسلامی لباس ہے، تو یہ سب نہ ہوتا. فرمایا کہ یہ ناجائز نہ صحیح مگر غیرت اور شرم کی بات تو ضرور ہے، اور نتائج کے اوپر اگر غور کرو تو ناجائز بھی کہا جائے تو کیا بعید ہے. اسی سے بڑے بڑے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. عورت کی تو ہر چیز عورت ہے. اس رسالے کا مضمون تو اچھا تھا، صرف بات اتنی سی غلط تھی کہ لکھنے والی نے اپنا نام اور نشان پورا لکھ دیا تھا، چنانچہ میں نے اس کا نام کاٹ دیا اور تقریر لکھی، کیونکہ مضمون اچھا تھا، لیکن یہ لکھ دیا کہ ایک اللہ کی بندی کا مضمون ہے، اور اس لکھنے والی نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ لکھ دیا تقریر میں، تب وہ چھپی نہیں، یا تو تقریر چھاپو یا اس کا نام چھاپو. خدا جانے یہ کیا خط ہے کہ عورت اپنا نام اور پتہ دوسروں کو بتائے. بعض اوقات عورتیں کتابیں وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کی آواز دروازے پہ یا سڑک پہ مردوں تک پہنچ جاتی ہے. فرمایا کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عورت کی آواز کا کسی نامحرم مرد کے پر پہنچنا چاہے دروازے پہ ہو جائز نہیں. ٹیلی فون پہ باتیں کیسے جائز ہو جائیں گی؟ بے حیائی ہے یہ، اگر کوئی عورت ایسا کرتی. دیکھو نماز عورت کے لیے قرآن شریف کی قرآت میں جہرن ناجائز. کیوں کہ آواز کا پانی کہاں پہنچ جائے گی؟ عورت کو منع ہے. قرآن تک پڑھنے میں آواز کا پردہ ہے تو نامحرم سے کتنا پردہ ہوگا؟ حج میں لبیک لبیک کہنا حاجی کو مرد کو پکار پکار کر کہنا مسنون ہے. حج میں تصریح ہے کہ جتنی چیخ پکار ہو لبیک کی اتنا ہی حج اچھا ہوتا ہے، لیکن عورت کو منع ہے. ایک بار بھی اس کا لبیک بلند آواز سے کہنا ناجائز. جب ایسے موقعوں پر بھی عورتوں کو آواز نکالنے کی ممانعت ہے تو ان موقعوں پر بھی جہاں مردوں کو بھی جہر کی اجازت نہیں، کیسے اجازت ہوگی؟ خصوصاً اس وقت میں جبکہ فتنے کا خوف بھی ہو. عورت کو تو بلا ضرورت پکار کر بولنے کی بھی ممانعت ہے، اور جس موقع پر ضرورت بھی نہ ہو اس موقع پر زور سے بولنا اور آواز بنا بنا کر پڑھنا میری سمجھ میں نہیں آتا. تو اب آج کل یہی کہ عورتوں کا ٹیلی فون کے اوپر باتیں کرنا نامحرم مردوں سے کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ غیرت اس کو کیوں کر جائز رکھتی ہے؟ پردہ صرف صورت ہی کا نہیں ہوتا، آواز کا بھی پردہ ہے، سنگار کا بھی پردہ ہے، صورت کا بھی پردہ ہے. حیا خود جزو ایمان ہے. جو افعال حیا کے خلاف ہے ان کو فحشاء کہتے ہیں، جن کی نسبت والد ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر. جتنی بے حیائی کے افعال ہیں یہ فحشاء میں. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی حق تعالیٰ نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی. کہ فواحش کو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع فرمایا ہے، بے حیائی کو. بے حیائی کو عربی میں فواحش کہتے ہیں. اسلامی شریعت بھی کیا چیز ہے؟ حیوان سے آدمی بنا دیتی ہے. جو باتیں شریعت میں منع ہیں وہ فطرت کی روح سے بھی بری ہیں. جب فطرت میں خباثت آتی ہے تو وہ بے حیائی کے افعال کرتا ہے جو شریعت نے منع کیا. مثلا نامحرم سے باتیں کرنا، نامحرم سے کوئی تعلق رکھنا، نامحرم سے کوئی رابطہ کرنا. ارے بیکار شاپنگ کے لیے یہ عورتیں کیوں دکانداروں سے باتیں کرتی ہیں؟ کیوں ٹیلی فون کے اوپر باتیں کرتی ہیں؟ کہ وہ کوئی چیز خریداری ہو یا ایئر لائن کا معاملہ ہو یا کسی چیز کا معاملہ ہو، کسی کو ضرورت ہی کیا ہے؟ مرد ہیں کام کرنے والے یا مردہ ہو چکے ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں عورتوں کو کسی سے بھی رابطہ کرنے کی. اس کے بعد جو اس کی تباہ کاریاں ہیں بے حیائی کی وجہ سے، جو خرابیاں آتی ہیں معاشرے میں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اس قدر شدید ہیں کہ وہ بیان سے باہر. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا وسوس. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی راہ و رسم تھی. ایک دفعہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، حق تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تمہاری تین دعائیں جس طرح بھی تم مانگو ویسی منظور کر لی جائیں. تین دعائیں جیسی بھی تم جو چاہو. اب انہوں نے تہیا کر لیا کہ یہ دعائیں جو ہیں میں اپنی آخرت کے لیے کروں گا. اتفاق سے بیوی سے وہ ذکر کر بیٹھے. اب بیوی کو جب پتا لگا کہ تین دعائیں ان کی ایسی قبول ہو جائیں گی جیسے ہو بہو وہ مانگیں گے، تو وہ ان کے سر ہو گئی اور پیچھے پڑ گئی کہ ایک دعا تم میرے لیے کر دو. انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا میں تو اپنی آخرت کے لیے دعاؤں کو استعمال کروں گا، میں بیوی کے مقاصد کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں کروں گا. لیکن ان کی بیوی نے اتنا زور لگایا، اتنا زور لگایا، اتنا پیچھے پڑ گئی، آخر ان کو ماننا پڑا. تو کہا کہ اچھا کیا دعا مانگوں تیرے لیے؟ اگر اس عورت کے دل کے اندر دین کی محبت ہوتی، اس کو آخرت کا خیال ہوتا، تو اپنے لیے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی دعا کراتی. اب دعا وہ کیا مانگنے کو کہتی ہے؟ اس نے کہا آپ یہ دعا کریں کہ میں ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں. پھر انہوں نے انکار شروع کیا کہ یہ تو کوئی مانگنے کی چیز نہیں، سر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اگر خوبصورت ہو جائے ساری دنیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ عورتیں جو ہے نا سارا زور اس پہ لگاتی ہیں میک اپ ویک اپ کر کے کہ عورتوں کے سامنے بھی آتی ہیں تو ہم سب سے خوبصورت لگے. اس سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے؟ میک اپ جائز ہے اس طرح کا؟ حرام ہے وہ میک اپ جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہے، اور شوہر کے علاوہ شوہر کے لیے بھی میک اپ کی ایک حد ہوتی ہے. یہ لاکھوں کا ہزاروں کا سامان ہر جگہ پڑا ہوا ہے میک اپ کا، میرا بچے نے تو اٹھا کے ایک بوری میں ڈال کے کوڑے میں پھینکا ہوں، تو وہ میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس قدر میک اپ اور کفار کی بنی ہوئی چیزیں جن کے اندر صرف ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، نہ لپسٹک پاک نہ نیل پالش نہیں، کس سے کیوں اس طرح کا میک اپ کرتی ہوں؟ وجہ یہ ہے دل میں درد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد پیدا ہوگا تو خود سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو اس نے عورت نے کہا کہ میں یہ دعا مانگ لوں کہ میں دنیا کی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی مانگنے کی چیز نہیں، مانگو تو اپنی آخرت مانگو. بہرحال اس عورت نے ضد کرنی شروع کی، ضد کرتے کرتے آخر یہ دعا اس نے منگوا لی. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو دعا مانگو گے ویسی قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری صورت کو بدل کر اس کی بہترین صورت کر دی، حتیٰ کہ وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہو گئی. اب خوبصورتی آنے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کا وعد ہے. اب ہوا یہ کہ خوبصورتی کے آنے کے بعد اس کے ناز رکھنے بڑھ گئے حتیٰ کہ وہ بدترن ہو گئے، اور یہاں تک ہی نہیں بس ہوا بلکہ اس گھر کو اس نے چھوڑ دیا اور شوہر سے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا. یہ ہوا انجام اس شوہر کو ناپسند کیا. یہ معاملہ ہوتا ہے جب ماہرم سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ شوہر سے اس کا دلچسپی ختم ہو جاتی. ان بزرگوں کو بڑی غیرت آئی, ان بزرگ کو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہائے افسوس میں نے ایسی دعا کیوں کی, بڑے پچھتائے کہ ایسی بے وفا نکلی اور ایسا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا کہ مجھ سے دعا کرائی اور میرے ساتھ ہی دھوکہ کر کے چلی. ابھی تو خیر ان کی دو دعائیں باقی تھیں تو ان کو غصہ آیا تو غصے میں انہوں نے آ کے دعا کی کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا دی. وہ دعا بھی بے آئی نہیں قبول ہو گئی, ساری خوبصورتی خاک میں مل گئی اور وہ عورت کتیا بن گئی. تین دعاؤں کا وعدہ تھا. پہلی دعا جو اس عورت نے کروائی وہ یہ کہ خوبصورت ہو جاؤں, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچلن ہو کر شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی. شوہر کو غصہ آیا تو اس نے کہا دوسری دعا تو اس نے کہا اللہ اس کو کتیا کر دیجیے, وہ کتیا بن گئی. اب جب کتیا بن گئی تو کتوں کی طرح سے ہر جگہ پھرتے تھے. اب اس کے جو بچے تھے ان کو خیال آیا کہ میری ماں کتیا بن گئی, لوگ بھی تانے دیتے ہیں. سنے عبرت کی بات ہے لیکن یہ آپ بہت دور مت سمجھیں. لوگ بھی تانے دیتے ہیں کہ ان کی ماں دیکھو اس کی ماں کتیا بن گئی. یہی ہوتا ہے بچوں پہ, یہ اثر پڑتا ہے ماں باپ کی بھی حیا. انہوں نے اپنے والد کو بچوں نے مجبور کیا کہ باپ دعا کر دیں کہ ہماری جو ماں ہے وہ انسان بن جائے کتیا نہ رہے, اور اتنا مجبور کیا کہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو کتیا سے بدل کر انسان بنا دیجیے. دیکھیے ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے تین دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا تھا, اب ساری دعائیں ان کی دنیا کے لیے ہو گئیں اور آخرت کے لیے کوئی دعا نہیں کر پائے حالانکہ ان کی نیت پکی تھی. دیکھیے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وقر نفی بو سکون کہ تم اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو, جب سے یہ آیت اتری تو ازواج متحرات نے بڑا گہرا پردہ شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ گھر میں پردہ ہونا چاہیے, ہر مرد آ جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا محکوم ہوں, جب وہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو میں ضرور کروں گا. چنانچہ چند دن کے بعد پردے کی آیات آ گئی اور صاف کہہ کر پردے کی آیات کہ اے مومنو اگر تم کو کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے سے پوچھا کرو, سامنے نہ آیا کرو. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے تھی. انہوں نے اس آیت پر اتنا عمل کیا کہ اس دن کے بعد وہ گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلی, حتیٰ کہ جس دن فوت ہوئی جنازہ باہر گیا, اتنا پردہ کیا. اور قرآن میں ہی یہ حکم آیا جو آیت ابھی پڑھی گئی, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض, کہ جب بھی کوئی بات کرنے کی نوبت آئے کسی غیر محرم سے تو نرمی سے بات نہ کرنا. دیکھیں پہلی بات جو ہوگی کسی مرد سے وہ تو اسی طرح سے ہوگی, اس وقت تو کوئی تعلق ابھی شروع نہیں ہوا اس عورت کا, لیکن وہاں اسے نرمی کی تو اب تعلق دل میں شروع ہوگا. کیونکہ اگر نرمی سے بات کی جائے تو جس شخص کے دل میں اندر روگ ہوگا اس کو تما پیدا ہوگی. اسی لیے فرمایا ہے کہ دیکھو نامحرم سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو. فقہاء کرام نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر گھر میں کسی عورت کا کوئی شوہر یا بھائی یا باپ نہ ہو اور اس عورت کا کسی مرد سے مسئلہ کوئی پوچھنا ضروری ہو, دینی مسئلہ کسی مفتی سے, تو پردے کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں لے لے اور پرانی میلی کچیلی چادر اوپر لے اور کبڑی بن کر جائے اور منہ کے اندر سنگریزے رکھ لے تاکہ جب مسئلہ پوچھے تو اس کو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جوان ہے یا بوڑھا. اتنی احتیاط. ہم کہاں ہیں؟ اب ایک آخری میں قصہ سنا کر ختم کرتا ہوں, کیوں تو یہ ایسی چیزیں ہیں آج کل ہمارے ماحول میں کہ, لیکن اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ عبرت آ جائے. ہمارے حضرت یہ قصہ ویسے بھی بار بار سنایا کرتے تھے. ایک نوجوان اللہ والے تھے, وہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے دیکھا کہ اوپر سے ایک سیب آ رہا ہے پانی میں بہتا ہوا. اس سیب کو انہوں نے پکڑ لیا اور کھا لیا. اب کھانے کے بعد ان کا تقویٰ اس قدر تھا, اس قدر پرہیزگاری تھی کہ یہ خیال ہوا کہ یہ سیب تو میں نے کھا لیا لیکن نہ میں نے مالک سے اجازت لی نہ میں نے خریدا, تو میں بلا اجازت بلا خریدے میں نے ایک سیب کھا لیا, تو بڑا ظلم کیا میں نے اپنی جان پر. کل قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ گو شرن ایسی گری پڑی چیز کا کھا لینا کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن وہ بڑے اونچے درجے کے متقی تھے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کروں کیا. آخر دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جدھر سے یہ نہر کا پانی آ رہا ہے ادھر ہی جاؤ, ہو سکتا ہے کہ نہر کے کنارے کوئی باغ ہو, باغ میں سیب ہو, سیب درخت سے گرا ہو اور وہ بہتا ہوا آ رہا ہو. چنانچہ وہ چلے کئی میل تک چلتے رہے, پھر بہت فاصلے پہ دیکھا کہ واقعی ایک باغ ہے اور سیب بھی لگے ہیں اور نہر کے کنارے پر ٹہنی جھک رہی تھی. ان کو اپنے دل کے اندر غالب گمان ہوا کہ یہی باغ ہوگا اور یہی سیب اسی درخت کا ہوگا. دل میں کچھ تسلی ہوئی تو باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ایسا سا واقعہ ہے, میں نے سیب تو کھا لیا, کھانے کے بعد مجھے ہوش آیا اور یہ مجھے خیال آیا، اس واسطے میں اتنی دور سے سفر کر کے تمہارے باغ میں پہنچا ہوں، مہربانی فرما کر اس کے پیسے لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ اس باغبان نے اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے اس نوجوان کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا میں تو معاف نہیں کرتا۔ اس کو اور رنج بڑھ گیا کہ آج یہاں معافی نہیں ملی، آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ یہ اللہ والے جو تھے ان کو فکر آخرت مارے جاتا تھا۔ آخر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی کوئی صورت تو معافی کی کر دے۔ کہنے لگا میں معاف نہیں کروں گا۔ بار بار جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو دو شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ ایک سال تک میرے باغ میں تم کو مزدوری کرنی ہوگی۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک سیب کے لیے اتنی بڑی شرط، لیکن ان کو اپنی آخرت کا فکر کھایا جا رہا تھا، چنانچہ مان لیا۔ اور دوسری شرط یہ بتائی کہ میری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس سے تم کو شادی کرنی ہے۔ اب ان کی حیرانی بہت بڑی، چلو مزدوری تو جیسے بھی ہو ایک سال کر لوں، ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے میں کیا کروں گا جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، نہ وہ کھانا کھلانے کی، نہ کھانا پکانے کی، نہ لیٹنے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ اٹھنے کی، اس کی تو خدمت مجھے کرنی پڑے گی۔ اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا بوجھ ان کے اوپر تھا، لیکن محض آخرت کے لیے انہوں نے اس پہ حامی بھر لی۔ چنانچہ ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا اس کے باغ کے مالک نے کہ دیکھو وہ مکان تمہارے لیے میں نے مخصوص کر دیا ہے اور تمہاری بیوی اس مکان میں ہے، تم چلے جاؤ۔ وہاں وہ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت چارپائی پر بیٹھی۔ اب سنیے یہ عبرت کی بات ہے، غور سے سنیے۔ ایک عورت چارپائی پر بیٹھی ہے، جو ہی دروازہ کھولا تو آہٹ سے اس نے دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا اس کے کان بھی ٹھیک ہے اور نظر بھی ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ یہ فوراً باہر نکلا ہے کہ یہ تو کوئی غیر عورت ہے، مجھے باغبان نے دھوکہ دیا، کیونکہ جس بیوی سے اس نے میرا نکاح کیا ہے وہ تو بہری ہے اور گونگی ہے اور اندھی ہے اور لنجی ہے اور لنگڑی ہے۔ واپس آیا اس باغبان کے پاس کہ آپ نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا، میری ساری زندگی کا تقویٰ آپ ختم کر رہے ہیں، مجھے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، ایک ایسی عورت کو مجھے دیکھنا پڑ گیا۔ اس باغبان نے کہا کہ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، وہی میری لڑکی ہے، میں نے نکاح کیا ہے اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی، بہری، گونگی اور لنگڑی ہے، اور وہ تو صحیح سالم ہے۔ کہنے لگا سنو، یہ میری بچی جب جوان ہوئی، سنیے، یہ میری بچی جب جوان ہوئی تو مجھے فکر تھا کہ اس کا نکاح کروں، اور میں اس تلاش میں تھا کہ متقی پرہیزگار ملے، دیندار ملے، جس کو آخرت کی فکر ہو، میں اس کے ساتھ اس کا نکاح کروں تاکہ میری بچی خوش رہے، دیندار رہے، اور میری بچی کی آخرت بھی بن جائے۔ جو وہ آدمی جو شوہر ہوگا وہ بھی دیندار ہوگا، حق نبھانے والا ہوگا۔ جب تم کو میں نے دیکھا کہ تم کو اتنا تقویٰ ہے، اس واسطے میں نے اپنی بچی سے تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے، تو سنو، اس نے ساری عمر جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اس لیے میں نے اس کو گونگی کہا، اور آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی، اس لیے میں نے اس کو بہری کہا، اور آج تک اس کا ہاتھ کسی غیر جگہ نہیں لگا، اس لیے میں نے اس کو لنجی کہا، اور پاؤں سے وہ کسی ایسی جگہ چل کے نہیں گئی، اس واسطے وہ اس کو لنگڑی کہا۔ تم بے فکر رہو، وہ تمہاری بیوی ہے، تم بھی خوش رہو، تمہارے گھر والے بھی خوش رہے، تم جاؤ، تمہاری بیوی ہے۔ اب دیکھیے کتنا اونچا تقویٰ اس عورت کا بھی اور نوجوان کا بھی، ایسے صالح متقی، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار۔ پھر آپ دیکھیں ان کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ جیسے بزرگ۔ یہ ہے تقویٰ کا اثر۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا ماں باپ کو فکر نہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی تمہارے تقوی کے اوپر، بچوں کے تقوی کا انحصار ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا دار بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا دار بنا دے، ہمارے بچوں کو حیا دار بنا دے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔